بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درب جمعه الله
صل على محمد وعلى
آل محمد محترم سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہے اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی انسان کو اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اس مختصر سی مادی زندگی میں اپنے ہدف خلقت کو پانے کے لیے اور اس ہدف خلقت کو پا کر اخروی زندگی کا سامان کرنے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کا تقوی یعنی اللہ کے قانون کو زندگی میں نافذ العمل بنانا، اور ایک عملی لحاظ سے قرآن کے وارثوں کی پیروی کرنا کہ اگر وارثان کتاب کو ہٹا دیا جائے، مفسران کتاب کو ہٹا دیا جائے تو کتاب اپنا معنی پورا نہیں کر سکے گی۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، امام مبین کو یاد رکھیے گا۔ یہ مبین یعنی کھول کر واضح طور پر بیان کرنے والی، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے اس کائنات میں، اس کہکشاں میں، جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں ذکر نہ کیا ہو، جس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، خود اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اور جزئیات کو اخذ کرنے کے لیے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ دو رکعت نماز کا طریقہ اور سلیقہ بھی اس قرآن مجید سے نہیں دکھا سکتا۔ قرآن ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے، کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہ کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے اس کتاب مبین میں بیان نہ کیا ہو، کتاب میں۔ اور کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ خود قرآن کریم میں کتاب کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت اور ایک صفت کیا ہے؟ مبین۔ مبین کسے کہتے ہیں؟ بیان کرنے والی، ڈیفائن کرنے والی، کھول کھول کر الگ الگ تفصیل کے ساتھ آپ کے ذہن تک پہنچانے والی، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہم نے ہر چیز کا علم جو ہے وہ اس کتاب میں جو بیان کرنے والی ہے اس میں رکھ دیا ہے۔ اب اگر مسلمان دو رکعت نماز اور ظہر اور عصر اور مختلف چیزوں کو تلاش کرے گا تو ایک دفعہ آ کر رک جائے گا۔ تو کتاب خدا صرف کافی نہیں ہے، اس کے لیے وارثان کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں ہے۔ اب خدا نے آواز دی، وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین، ہم نے تمام چیزوں کا احصاء اور احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا، کتاب مبین کا وارث امام مبین ہوا کرتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کتاب مبین کا وارث کون ہے؟ امام مبین ہوا کرتا ہے۔ لہذا قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ لہذا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچوں کے ساتھ ہو جانا، یہ سچوں کے ساتھ ہو جانا یہ بہت بڑا معنی اس پہ پوشیدہ ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔ سچوں کے ساتھ ہو جائیں یعنی ہم میں بھی وہ صداقت و سچائی آ جائے، ہم بھی سچے بن جائیں۔ ممکن نہیں ہے کہ سرکار دو جہاں، ان کی آل، ان کے اعصاب سچے ہوں اور ہم سچے نہ بنیں۔ ہمیں کہا ہی اسی لیے ہے کہ ان کے راہ پہ چلتے ہوئے سچے بننے کی کوشش کرو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایزان گرامی، اب یہ کتاب جو ہے ہمیں واضح طور پہ کہہ رہی ہے امام مبین کتاب مبین کے ساتھ ساتھ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو شیعہ اور سنی دونوں مؤرخین نے، محدثین نے نقل کیا، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے تمسک کرو گے تا روز قیامت کبھی گمراہ نہیں ہوئے تا روز قیامت، اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، ان دونوں کا ساتھ 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 ہے۔ ممکن ہے ظاہری طور پر جدائی ڈال دی جائے، لیکن حقیقتاً یہ روح اور معنی کے لحاظ سے ساتھ ساتھ ہیں۔ کیوں؟ انی تارکن فیکم الثقل، ثقل ثقل کہتے ہیں یعنی وزندار چیز کو، جو قرآن اور اہل بیت دونوں ہم مثل و نظیر ہیں۔ اب یہ قرآن جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ سچوں کے ساتھ ہونا ظاہر سی بات ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو پھر ہمیں بھی سچا بننا پڑے گا، اور جس کا پیغام آ رہا ہے اس کی سچائی بھی یقین کرنا پڑے گا، اور جو فرشتہ وحی لے کے آ رہا ہے اس کی سچائی پہ بھی یقین کرنا پڑے گا، اور جو رسول بتا رہا ہے اس کی سچائی پہ بھی یقین کرنا پڑے گا، اور جو رسول غزیر خم کے میدان میں دکھا رہا ہے اس کی سچائی پہ بھی یقین کرنا پڑے گا۔ بھائی سچائی ہے نا، صداقت کا یقین کرنا ہے، اور جب تم صداقتوں کا یقین کر لو گے کہ جو فرشتہ وحی لے کے آ رہا ہے وہ خطا اور غلطی کا شکار نہیں ہو سکتا، توجہ رکھیے گا، وہ بھول کر اور اشتباہ کے ذریعے سے کسی پہ وحی نہیں لا سکتا، اللہ کے پیغام پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ صادق ہے، صادق القول والوعد ہے، لہذا وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا، وہ اپنی رسالت کو بھیج رہا ہے، فرشتے کے ذریعے سے بھیج رہا ہے، نبوت آ رہی ہے، نبوت کا یقین ہے، امامت کا یقین ہے، وراثت کا یقین ہے، وصایت کا یقین ہے، امامت کا یقین ہے، عصمت کا یقین ہے، طہارت کا یقین ہے، یہ جتنے یقین انسان کی زندگی میں آتے چلے جائیں گے انسان کی زندگی نورانی ہوتی چلی جائیں گے۔ لہذا ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے، اور ان افراد میں سے کہ جو کائنات کے سچے ترین انسان تھے، قرآن کہتا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، قرآن کریم کون سے سچوں کی گواہی دے رہا ہے، توجہ رکھے گا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آئیے قرآن میں ڈھونڈے گا سچے کون ہیں، توجہ رکھے گا، سچے کون ہیں۔ اب مباہلہ کا میدان، نجران کے عیسائی آ گئے، مباہلہ کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کر رہے ہیں، رسول اللہ سے اپنے نظریات کی جنگ کرنے آ گئے، یہ اسلام کی واحد جنگ ہے، توجہ، نظریاتی جنگ بہت اہم جنگ ہوتی ہے عزیزہ نگرامی، اس میں کسی کا قتل نہیں ہوتا، اس میں کسی کو قید نہیں کیا جاتا، اس میں کسی کا خون نہیں ہوتا، نظریات کی جنگ بہت اہم جنگ ہوتی ہے، یہ عام جنگوں سے ہٹ کے ہوتی ہے، جتنے مار کے جتنے غزوات جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں جسم زخمی ہوتا تھا، لوگوں کو قید کیا جاتا تھا، انسان اپنی حیات سے محروم ہو جاتا تھا، لیکن جو نظریات کی جنگ ہے اس میں کوئی گولی نہیں چلتی، تلوار نہیں چلتی، اس میں جسم قید نہیں ہوتے، بلکہ اس میں روحوں کو قید کیا جاتا ہے، اس میں انسان زخمی نہیں ہوتا، انسان کا عقیدہ انسان کی فکر زخمی ہوتی۔ آج یہی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے عزیزہ نے کرم، توجہ رکھے گا، یہی جنگ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے ہم مولانا اسے قبول کر رہے ہیں، ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہمارے نوجوان سب اس کو ایک غذا کے طور پر آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہی کچھ دیکھ رہے ہیں، وہی کچھ سن رہے ہیں، وہی کچھ بول رہے ہیں، وہی کچھ فکر کر رہے ہیں، اور وہی کچھ عمل کر رہے ہیں کہ جو مغربی میڈیا اور مغربی میڈیا کے تحت پاکستانی آزاد میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے۔ تو یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ بہت حساس جنگ ہے۔ اب خدا کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب سچوں کا کیسے پتہ چلے؟ تو نجران کے سپاہی عیسائی آ گئے، قل تعالوا ندعو وابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہ ندعو کون کہہ رہا ہے؟ یہ کائنات کا سچا ترین انسان کہہ رہا ہے، کائنات کا عظیم ترین انسان خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل تعالوا، آؤ تم اپنے نظریات لے کے آئے ہو، آؤ سامنے آؤ، بات کرو ڈائلاگ سے، دلیل سے، برہان سے، استدلال سے بات کرو، قل تعالوا ندعو، ہم دعوت دیتے ہیں، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ اب سرکار اتنے اصحاب موجود ہیں، ازواج موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں، مر مٹنے والے موجود ہیں لیکن کسی کو بھی لے کے نہیں گئے، بچوں میں صرف اپنے نواسے حسن و حسین کو لے کے گئے۔ توجہ رکھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو مباہلت کے میدان میں کامیاب ہو جائے گا وہی جوانان جنت کا سردار بنتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ابنا آنا وہ ابنا ونسا آنا ونسا کم، ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ۔ کتنی خاتون لے کے گئے رسول اکرم؟ ایک خاتون۔ ازواج مطاہرات میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم عنہن کسی کو بھی لے کے نہیں گئے، لیکن کیا ہوا؟ فاطمہ زہرا کو لے کے گئے، صدیقہ طاہرہ کو۔ توجہ رکھے گا، کونوا مع الصادقین، صدیقہ طاہرہ کو لے کے گئے خواتین میں سے۔ اور انفسنا و انفسکم، اور اپنے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ ساتھ علی مرتضیٰ کو لے کے گئے ہیں۔ یہ ہیں کائنات کے سچے، جن کو دیکھ کر نجران کے سپاہیوں نے کہا کہ خبردار ان سے ڈائیلاگ مت کرنا، ان سے مباحثہ مت کرنا، مناظرہ مت کرنا، میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ تو پہاڑ ہٹ جائے گا۔ درود بھیجے محمد والے۔ یہ ہے قرآن کہ جو اس واقعے کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور ان سچوں میں سے ایک عظیم ترین صادق و سچا انسان حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، کہ جن کی عبادت، جن کے ذوق، جن کے تقوی، جن کی غذا، جن کی طرز زندگی کو شیعہ سنی مورخین نے، عرفا نے، صوفیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ امام سجاد کی زندگی پر سر حاصل گفتگو کی گئی ہے، اور بڑے بڑے عرفا اور شبلی جیسے عظیم افراد اور اس قسم کے جتنے بھی افراد جو اہل سنت ایک بلند مقام رکھتے ہیں، یہ سب امام چہاروں کے سامنے آ کے ذم و ادب طے کیا کرتے تھے، اور پھر امام ایک خاص طریقے سے ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ تو آئمہ جو صادقین کا مزاج تھے، انہوں نے تربیت کا ایک انداز لے کے چلے، اور ہر دور ہر زمانے کے مطابق انہوں نے تربیت کی ہے لوگوں کی۔ کبھی مولا کائنات کسی اور انداز سے تربیت کر رہے ہیں، امام حسن کسی اور انداز سے، اور کبھی امام حسین مدینے میں، کبھی کربلا میں آ کے، اور پھر امام سجاد جہاں جتنا جب موقع ملا امام سجاد نے تبلیغ کیے، دربار شام میں تبلیغ کی ہے، بازار شام میں تبلیغ کی۔ توجہ رکھیے گا، تبلیغ کا کوئی پہلو امام نے نہیں چھوڑا۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ دین کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ تبلیغی مجلس سے پڑھتے ہیں، بھائی تبلیغی مجلس کیا ہوتی ہے؟ مجلس تبلیغی کا تو نام ہے، دین کی تبلیغ کا نام ہے، شریعت کی تبلیغ کا نام ہے، عزاداری کی تبلیغ کا نام ہے، کوئی تبلیغ سے ہٹ کر کوئی مجلس نہیں ہے۔ فضائل ہیں تو وہ بھی تبلیغ فضائل اہل بیت ہیں، اگر مصائب ہیں تو وہ بھی تبلیغ مسائل اہل بیت ہیں، اگر افکار و نظریات ہیں تو ان کی بھی تبلیغ ہے۔ تو آئمہ طاہرین، حتیٰ کہ آپ میدان کربلا اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام نے تبلیغ دین کو نہیں چھوڑا۔ تبلیغ دین یعنی ہدایت کی لوگوں کی۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، پھر امام کہتے ہیں تو نے قرآن پڑھا ہے، آئے موبائلہ پڑھی ہے، آئے دل قربہ پڑھی ہے، فلاں پڑھی ہے، پھر اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کی ہدایت کرتے ہیں، پھر وہ سر پیٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اچھا آپ آل رسول ہیں جن کو یزید نے در حقیقت قیدی بنایا ہوا ہے۔ آئمہ طاہرین ہماری تربیت کرنے والے تھے۔ اب یہ ایک نقطہ میں نوجوانوں کے لیے دے رہا ہوں، یہ تو ویسے تو سب کے لیے ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کی بدبختی کا ایک سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ توجہ رکھیے گا، دعا تو بہت زور و شور سے ہوتی ہے، نماز جمعہ کے بعد بھی دعا ہو رہی ہے، نماز با جماعت کے بعد بھی دعا ہو رہی ہے، مجلس و میلاد کے بعد بھی دعا ہو رہی ہے، اور سب الہی آمین الہی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ عمل جو اس دعا کو سپورٹ کر سکے، اس دعا کی بنیادوں کو مستحکم کر سکے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا الداعی بلا عمل، وہ دعا کرنے والا جو عمل نہیں کرتا اس انسان کی مانند ہے جو بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے. اب بغیر کمان کے تیر چل سکتا ہے؟ اپنی منزل میں نہیں پہنچے گا. توجہ رکھیے گا. اور اس کی سادی سی مثال میں دوں آج کی جدید زبان میں, ایک گولی ہوتی ہے, ایک پسٹل ہوتی ہے. خوب اگر آپ مثلا کسی کو دشمن دین کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا آپ صرف گولی اٹھا کے مار دیں گے تو وہ مر جائے گا؟ نہیں. امام کہہ رہے ہیں بغیر کمان کے تیر چلانے والا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دعا کے, بغیر عمل کے دعا کرنے والا. اگر یہ عمل نہ ہو جو اس دعا کے ساتھ ساتھ ہو. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں امام خدا کا نمائندہ ہے, حجت ہے, معصوم ہے, زمین پہ اللہ کی حکومت کو نافذ کرنے والا ہے. تو 35 سال امام نے کیا کیا؟ توجہ رکھیے گا, 35 سال کیا کیا؟ امام کو جب جہاں جتنا موقع ملا, امام کے کئی کام ہیں, تفسیر قرآن امام نے بیان کی, کفالت کی یتیموں کی, نوکروں کنیزوں کو غلاموں کو خرید کے آزاد کیا, تربیت کرتے تھے آزاد کرتے تھے, خریدتے تھے تربیت کرتے تھے آزاد کرتے تھے. یہ امام کا کام یہ تھا کہ اس طریقے سے محبت اہل بیت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خود امام فرماتے ہیں کہ ہم کو 6 وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کسی کو اس روح زمین پر بشکل کامل عطا نہیں کی گئی, کسی کو عطا نہیں ہوئی ہیں. پہلی چیز علم ہے, دوسری چیز حلم ہے, تیسری چیز فصاحت ہے, چوتھی چیز جو امام نے بیان کی وہ جود و سخا ہے, پانچویں چیز جو امام نے بیان کی ہے وہ محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, اور اس طرح چھٹی اور بھی نکات امام نے ذیل میں بیان کی. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ اپنی منزل سے دور نہ ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیے ہم سب کی زندگی میں مشکلات ہیں, پرابلمس ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو سکھ اور چین سے زندگی بسر کر رہا ہو. زندگی نام ہی دکھوں کے درمیان جینے کا ہے. جن کو آپ تصور کرتے ہیں نا کہ جو کوٹھیوں میں رہتے ہیں, فلاں ماڈل کی گاڑی ہے اور اتنا پیسہ ہے, ان کی یہاں بھی مصیبت و پریشانی و بلا ہے. ممکن نہیں ہے کوئی بھی انسان جب رسول اللہ جیسی عظیم ہستی کو اس دنیا میں سکھ نہ ملا. کتنی اذیتیں دی گئیں, خود فرماتے ہیں جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. تو پھر مشکلات سب کی زندگی میں, کبھی پیسے کی شارٹیج ہے, کبھی صحت کا مسئلہ ہے. اور یہ صحت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار آپ کو نظر آئے گا اور ہر شخص پریشان ہے, اور آپ کے طرف کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا کہ جو کسی نہ کسی موذی مرض میں مبتلا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہیں پر کہ جتنے بھی مریضہ ہیں ان سب کو صحت کاملہ حاصل ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. خصوصاً ہمارے اہل سنت بھائی کے جو اس فرش ادا کو بچھانے میں ہر سال ہماری مدد کرتے ہیں, اور ان کا اخلاقی تعاون اور ان کا سماجی تعاون ہمارے ساتھ شامل حال رہتا ہے. میں یہیں سے فرش ادا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اہل سنت بھائی بہنوں کو جنہوں نے فرش ادا بچھانے میں مدد کی اور آل محمد کا ذکر برپا کرنے میں تعاون کیا, اللہ تعالیٰ ان کی دین و دنیا کی جائز حاجات کو قبول فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ پرابلمز ہیں اور ہم سب دعا کر رہے ہیں, اور پھر یہ گلہ رہتا ہے خدا دعا قبول نہیں کر رہا, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, اگر حقیقت میں بات بتاؤں خصوصاً نوجوانوں کے لیے, تو ہمیں دعا کرنی نہیں آتی, اور پھر دعا کے ساتھ جو ہمیں کام کرنے چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے. میں آج صرف امام کی ایک دعا کے چند جملے اور فقرے آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام کی دعائیں ہیں اور دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ, کہ جس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے. زبور حضرت داؤد پر نادل ہوئی ہے اور یہ دعاؤں کا مجموعہ تھی, مناجات کا مجموعہ, اس لیے زبور آل محمد کے نام سے یہ صحیفہ معروف. اور اس میں 54 دعائیں ہیں امام سجاد کی, 54 دعائیں. اس کے علاوہ بھی امام کی اور بھی دعائیں ہیں کہ جو اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ جامعۃ الازہر جو اہل سنت کی بہت بڑی یونیورسٹی عالم اسلام کی، اس کے پرنسپل شیخ طنطاوی کو جب ہمارے ایک شیعہ عالم دین نے ہدیہ کی اور انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو اشکر اٹھے، کہا کہ واقعاً یہ اہل بیت کا کلام ہے. ہم میں نے آج تک اتنا عرف و اعلیٰ کلام نہیں دیکھا. توجہ رکھیے گا، چونکہ امام سجاد کی والدہ ایرانی تھیں اور والد کی طرف سے آپ سید العرب تھے اور حضرت علی کے پوتے تھے، اس بنا پر فارسی زبان کی شیرینی اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت دونوں آپ کی دعاؤں میں موجود ہیں. فارسی کے بارے میں سنا ہوگا، فارسی شکر است، فارسی شیریں زبان ہے، یہ حقیقت ہے. بہرحال جن کو فارسی تو شروع ہے وہ جانتے ہیں، تو فارسی زبان کی شیرینی اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت یہ امام کی دعاؤں میں موجود ہے. امام کی ایک دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق، یعنی اعلیٰ ترین اچھے اور بلند ترین اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے دعا. صرف دو تین فقرے میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کروں گا اور پھر مصائب کی طرف آ جاؤں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. دیکھیے، یزید نے جب امام حسین کو قتل کیا تو اب ہر طرف ایک کرفیو کا سسما ہے، لوگ پریشان ہیں. اہل بیت پر اتنا ظلم، اہل بیت کی عظمت مقام یہ اظہر من الشمس ہے، یعنی کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اہل بیت کی عظمت سے انکار کرے، اور اگر وہ اہل بیت کی عظمت سے انکار کرتا ہے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اہل سنت کے چار اماموں میں سے ایک امام، امام شافعی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں امام شافعی؟ اہل سنت کے چار اماموں سے ایک امام ہے. اے اہل بیت رسول اللہ، اے آل محمد، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے. یہ ہے عظمت، یہ ہے عظمت اہل سنت کے امام، امام شافعی کی زبانی. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہے. اہل بیت کی شان، عظمت، منزلت، علم، تقویٰ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے اہل بیت کی عظمت کے بارے میں، فرمایا کہ حضرت ابن عباس حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں، تفسیر قرآن بھی ان سے سیکھی ہے اور مختلف جگہ پر انہوں نے اعتراف کیا ہے. خود امیر شام سے ان کے کئی گفتگو اور ڈائلاگ ہوئے جس میں انہوں نے حضرت علیہ السلام کی عظمت کو اور فضیلت کو واضح کیا ہے. فرماتے ہیں علم النبی من علم اللہ، توجہ رکھے گا، عظمت اہل بیت اہل سنت کی نگاہ میں بتا رہا ہوں میں، علم النبی من علم اللہ. اور یہ روایت ہے یا نابی المودہ نامی کتاب میں جو اہل سنت کے عالم علامہ حنفی نے لکھی ہے. یا نابی المودہ یعنی مودت کی نہریں، یا نابی چشمے نہروں کو کہا جاتا ہے، مودہ مودت سے یعنی مودت کے چشمے. اب کیا ہوا، اب اس میں وہ انہوں نے روایت نقل کی اپنی اسناد سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علم النبی من علم اللہ، حضرت رسول اکرم کا علم اللہ کا علم ہے. توجہ رکھے گا، وعلم علی من علم النبی، اور علی کا علم نبی کے علم سے ہے. توجہ رکھے گا، پھر وہ روایت یاد رکھے گا، نبی نے مجھے ہزار باب تعلیم کی اور میں ہر باب سے ہزار ہزار دروازے کھولتا چلا گیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وعلمی، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وعلمی من علم علیین، میرا علم کہاں سے، علی ابن، میں علی ابن ابی طالب کا شاگرد ہوں. اب فرماتے ہیں یہ علی جو میرا استاد ہے، جس کا استاد کون ہے، کائنات کا عظیم ترین انسان خاتم النبیین رحمت للعالمین، اور پھر اس کا اصل میں استاد کون ہے، رب کائنات ہے، خداوند عالم ہے، اللہ تعالیٰ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ علی کہ جتنا بھی علم انبیاء کا رسول اللہ تک پہنچا وہ سب علی تک پہنچا، اور علی کا علم تمام صحابہ اکرام کے علم کے مقابلے، وہ علم الصحابہ فی علم علی کا قدر فی سبت عبہرن، تمام صحابہ کا علم ایک طرف،
علی مرتضیٰ کا علم ایک طرف، توجہ رکھیے گا بھائی، وہ انا مدینہ العلم و علی بابوہا یاد رکھیے گا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو شہر علم تک پہنچنا ہو وہ علی کے دروازے سے ہو کر آئے گا، وہ علی کے دروازے سے ہو کے آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ علم الصحابہ فی علم علی کا قطرۃ فی سبۃ ابحر، کہ تمام صحابہ کا علم ایک طرف، علی مرتضیٰ کا علم ایک طرف، تمام صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے دنیا کے سات بڑے سمندروں میں ایک قطرہ آپ ڈال دیا جائے، ایک قطرہ آپ ڈال دیا جائے۔ یہ ہے فضیلت اہل بیت اہل سنت کی نگاہ میں، اور یہ اہل سنت کی روایات عرض کر رہا ہوں زیادہ نگاہ میں۔ تو جب اہل بیت علیہ السلام کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، آل نبی کی بیٹیوں کو، گھر والیوں کو بے مکنو چادر بادار میں پھرایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کی مثال نہیں ملتی جو آل نبی پہ ظلم ہوا ہے۔ اب ہر طرف ایک ہو کا عالم ہے اور لوگ پریشان کہ کرے تو کیا کرے۔ اب یہاں پر کیا ولایت سے دور کیا جا رہا ہے، اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے، اور یزید کے زمانے میں نئے نئے نظریات اور عقائد جو ہے وہ گڑھنے شروع ہوئے، درباری مولاؤں نے جو ہے وہ فتوی دینے شروع کیے کہ یزید تو مجبور تھا، وہ تو اللہ کے کہنے پہ تھا، اللہ نے لکھا تھا تو یزید نے کر لیا، اس قسم کی باتیں اور منحرف کرنے والے عقائد و نظریات پھیلانے شروع کیے۔ اب یہاں پہ امام سجاد نے محمد اور آل محمد کو وہی امام مبین وارثان کتاب ان کا تعارف شروع کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ امام سجاد کی جو دعا کا مجموعہ ہے صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ، اس میں ہر دعا میں آپ کو کئی کئی مقامات پر ایک ایک دعا میں درود مل جائے گا، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ درود اس لیے ہے تاکہ پڑھنے والا صرف دعا کے لیے اس کو نہ پڑھ بلکہ سمجھے یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن پر بار بار درود بھیجا جا رہا ہے، یہ درود کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ حج میں 2010 میں جب حج کرنے گیا تھا تو وہاں پہ مجھے افریقہ کا ایک مسلمان ملا، افریقہ مسلمان جو عقیدے کے لحاظ سے اہل سنت تھا، اور جو ہمارے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، وہ بیٹھتا تھا، آتے تھے، ہم باتیں کرتے تھے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے دادا کی کتابوں میں نادر علی کا ایک نسخہ پایا ہے، توجہ رکھے گا۔ اس سے دوستی کچھ اس طرح ہوئی کہ میں جا رہا تھا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے کہا وعلیکم السلام، عربی میں گفتگو ہو رہی ہے ہماری، اس نے مجھے سید کہہ کے مخاطب کیا، تو میں تھوڑا سا چونکا، میں نے پوچھا تم جانتے ہو سید کون ہوتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، اولاد فاطمہ کو سید کہا جاتا ہے۔ مجھے اور تعجب ہوا، پھر اس وقت دوستی گفتگو، پھر ہم مختلف اوقات میں وقت مقرر کر کے بیٹھتے تھے، اور حرم کعبۃ اللہ کے صحن میں جہاں موقع ملتا تھا وہ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے دادا کی کتابوں میں میں نے نادر علی کا ایک نسخہ پایا، پھر اس نے مجھے نادر علی سنائی، پھر مجھے بہت ہی تعجب ہوا، توجہ رکھے گا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو درود ہے نا یہ مشکل کشا ہے، توجہ رکھے گا، یہ درود جو ہے نا یہ مشکل کشا ہے، اور یہ ہمارے علماء اور عرفاء نے بھی بیان کیا، بڑے بڑے مجتہدین اس درود کا ورد کرتے ہیں جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، اور یہ درود خود ایک بہت باعظمت دعا ہے عزیزان گرامی، توجہ رکھے گا، بہت باعظمت دعا ہے، چونکہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، اے خدا درود بھیج محمد ان کے آل پر، جلدی جلدی بھیج دیتے اور ختم ہو جاتا ہے مسئلہ، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، آپ کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، اے اللہ اپنی رحمت کو نازل فرما کائنات کی عظیم ترین ہستیوں پر، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد، اسے کہ یہ درود جو ہے نا جو شیعہ سنی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے اس میں، لفظی اختلاف ہے، اور یعنی کم اختلاف بھی نہیں کہوں گا، اختلاف کا لفظ مناسب نہیں ہے، کمی و زیادتی ہے تھوڑی سی، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اہل سنت درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد،
کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی سے مشابہ درود جو ہے وہ ہمارے نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے. صلیت و ترحمت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید, وہ آپ کو زبانی یاد ہوگی, سملر ہے تقریبا. تو اس نے یہ درود جو ہے نا یہ مشکل کشا ہے, توجہ رکھے گا. اور جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو اس درود کا واسطہ دے کے اپنی مشکلات کو حل کر لیتا ہوں. مل کے درود بھیجے نا محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ. یہ درود کیا ہے؟ اب امام کس دور میں اس درود کو بار بار تکرار کر رہے ہیں؟ ایک دعا میں, 15 منٹ کی دعا ہے, 5-6 مرتبہ غیر محسوس طریقے سے. یعنی تم جو دعا پڑھ رہے ہو نا سوچو, مثلا ایک گلی میں اگر جو ہے وہ 5-6 فٹ بنے ہوئے ہوں تو آپ کہیں گے بھائی اتنے بنانے کی کیا ضرورت تھی, ایک کافی تھا جی. اب ماشاء اللہ یہ موٹر سائیکل سوار جو ہوتے ہیں ان کو کوئی معذرت کے ساتھ, عرف عام میں کہا جاتا ہے ان کے کوئی دین ایمان نہیں ہوتا, چلتے چلتے دائیں مڑ جائیں گے بائیں مڑ جائیں گے, جہاں دیکھیں گلی خالی ہے بھگانا شروع کر دیا. اب گلی والوں نے کیا کیا, 3-4-5 اسپیڈ کر کے بنا دیے. اب جو موٹر سائیکل پہ چلے گا کیا ہوگا, وہ کیا کرے گا, وہ 1-2-3-4-5 اسپیڈ بریکر, بھائی اتنے بنانے کی کیا ضرورت تھی. یہ اسپیڈ بریکر اس لیے ہے تاکہ تمہاری اسپیڈ ٹوٹے, تیز رفتاری سے باہر آؤ اور دیکھو اطراف میں کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے تمہارا تصادم ہو سکے. امام بھی ایک دعا میں در حقیقت تمہاری فکری دنیا کی اسپیڈ کو توڑنے کے لیے درود رکھ رہے ہیں کہ دیکھو ہر جب بھی درود آ جائے تو رک کر اللہ کے پیغام میں غور و فکر کرنا کہ یہ پیغام آج کے دور میں کس امام کے توسط سے مل رہا ہے, کس امام کے توسط سے مل رہا ہے. اب امام بتانا چاہ رہے دیکھو کہ سوچو سمجھو, بھاگے نہیں چلے جاؤ. دعا ختم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, مولانا دعا کرا رہے ہیں, التماس دعا جمیعان, التماس نہیں سب سے التماس دعا ہے. اور پھر ہم جو ہے وہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اور منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں الہی آمین الہی آمین, توجہ نہیں ہوتی, اصل یہ دعا نہیں ہوتی. اب امام کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو درود ہے نا بار بار متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم آل محمد ہیں, ہم وارثان کتاب ہیں, ہم امام مبین کا اعلیٰ ترین مزداق ہیں. جس کو کتاب مبین کہا اس کا وارث امام مبین ہے. ایک مرحلہ یہ ہے امام کا کہ اس طریقے سے امام نے تبلیغ کی ہے اور دین کو پہنچایا ہے. گریے کے ذریعے سے امام نے عزاداری کی ترویج و ارشاد کی ہے, امام نے پہنچایا ہے. اسی طریقے سے سائل آیا, اس نے کہا وا حسدہ ما فرت تو فی جب اللہ, امام بتائیے یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ میں نے اللہ کے بارے میں اللہ کے سلسلے میں بہت میں نے کوتاہی کی ہے, توجہ رکھیے گا, بہت کوتاہی کی ہے میں نے. کیونکہ روز قیامت کا ایک نام ہے حسرت, یوم الحسرہ, یوم حسرت یعنی حسرت ہوگی انسان کو. یعنی اگر آپ یہ دعا کریں کہ مجھے حسرت نہ ہو, توجہ رکھیے گا, آپ کی ساری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں, یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی. دوبارہ تکرار کروں, آپ کی اگر ساری دعائیں قبول ہو رہی ہوں نا, لیکن اگر آپ یہ کہیں اے اللہ میری یہ دعا قبول نہ ہو کہ مجھے روز قیامت حسرت نہ ہو, تو یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ آپ جتنا بھی کر لیں روز قیامت آپ کو حسرت ہوگی, کاش میں اس سے زیادہ کرتا, اس سے زیادہ کی گنجائش تھی. اب اس نے کہا وا حسرتا علم فرد فی جنب اللہ, میں نے اللہ کے معاملے میں جو افراد و تفرید کیا ہے, وا حسرتا وائے ہو مجھ پر. امام نے کہا تجھے معلوم ہے یہ حسرتا سے مراد کیا ہے, جنب اللہ سے مراد کیا ہے, اللہ کے بارے میں کہا وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ولایت سے جوڑا ہے, توجہ, ولایت سے دور کیا جا رہا ہے, امام ولایت سے جوڑا ہے. پھر تفسیر, پھر قیدیوں کی تربیت, اور بھی مختلف امام کے طریقے تھے, ان میں سے ایک جو ہے وہ دعا ہے. اب امام کیا کر رہے ہیں, اللہم بلغ ایمانی اکمل الایمان, اے اللہ میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی منزل پہ پہنچا دے. کون کہہ رہے, سید الساجدین, سجدہ کرنے والوں کا سردار, زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت, جن کے بارے میں لکھا ہے ایک دفعہ امام سجاد کے گھر میں آگ لگ گئی, اور یہ اہل سنت کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں میں, اور سوائق محرقہ میں بھی امام سجاد کے بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. امام کے گھر میں آگ لگ گئی, شور و غل ہوا. امام جس انہماک اور توجہ سے نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے رہے. جب نماز تمام ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ مولا آگ لگ گئی تھی, آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہا کہ نہیں, شور و غل کی آوازیں نہیں آئیں. کہا کہ نہیں. کہا کہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے آپ کو دنیا کی آگ سے, آوازوں کو سننے سے در حقیقت آپ کو دور کر دیا؟ کون سی چیز تھی ایسی کہ جس کی وجہ سے آپ اس چیخ و پکار کی طرف متوجہ نہ ہوئے؟ امام نے کہا تم دنیا کی آگ کی بات کرتے ہو, میں آخرت کی آگ کا تصور کر رہا تھا. توجہ رکھیے گا, یہ امام سجاد کی سیرت ہے. یہ باتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی, ہضم نہیں ہوتی عزیزِ گرامی. امام کہہ رہا ہے, کون؟ امام زین العابدین, علی کا پوتا. امام اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پانچویں امام نے کہا بابا کم عبادت کیا کریں, اتنی عبادت نہ کریں. پانچواں امام کہہ رہا ہے. امام نے کہا جاؤ وہ فلاں کتاب اٹھا کے لاؤ جو تاخچے میں رکھی ہے. امام محمد باقر گئے, کتاب اٹھا کے لائے, کہا کہ فلاں صفحہ نمبر نکالو. صفحہ نمبر نکالا, کہا پڑھو. پڑھا تو اس میں مولا علی کی عبادت کا حال لکھا تھا. اور اس کے بعد امام نے ایک آہ بری, آہ میں کہاں اور علی مرتضیٰ کی عبادت کا. درود بھیجے عظمت محمد. بس یہ دو فقرے اور اس پہ مجلس تمام, کہ میرے ایمان کو کامل کر دے. کون؟ کل ایمان کا پوتا یہ کہہ رہا ہے, جس کے لیے رسول اللہ نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکلا ہے, اس کا پوتا, اس کی نسل سے ایک امام, ایک معصوم یہ کہہ رہا ہے خدا میرے ایمان کو کامل کر دے. اور اس کے بعد کہا وجعل یقینی افضل الیقین, اے اللہ میری یقین کو افضل ترین یقین بنا دے. اگر یہ یقین انسان کی زندگی سے ہٹ جائے نا, کوئی کام آپ نہیں کر سکیں گے. یہ یقین اگر آپ کی زندگی سے نکل جائے, آپ کو بہت سی باتوں کا یقین ہوتا ہے علم کی بنیاد پر, بہت سی باتوں کا یقین ہوتا ہے غیر علم کی بنیاد پر. علم نہیں ہوتا آپ کو, لیکن خدا کی رحمت کا یقین ہوتا ہے کہ آج آپ سوئیں گے اور صبح صحیح سالم اٹھیں گے. قول بات کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. یقین ہے مجھے اور آپ کو؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہہ کے سوتے ہیں صبح کا سورج دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم صبح چل کے جائیں گے لیکن ان کو اسٹریچر پہ اٹھا کر بیمار اسپتال لے جایا جاتا ہے. خدا کی رحمت پہ یقین جو ہے عزیزان گرامی, یہ وہ بنیادی ترین چیز ہے. ہم کہہ دیتے آسانی سے, اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ مت کہو کہ میں کروں گا, کہو کہ انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا, اللہ نے مجھے توفیق دی طاقت دی تو میں یہ کام کروں گا. اب امام کہہ رہے ہیں میرے ایمان, میرے یقین کو افضل یقین پہنچا دے, فضیلت والا یقین. یہ فضیلت والا یقین سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک دعا, اور دعا کے لیے پریکٹیکل اور عمل. اور پھر وہ روایت میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دعا کر کے عمل نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا. اب اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں یقین ہے, لیکن کیا واقعاً ہم ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں؟ اسی لیے کہا کہ یقین کے تین مرحلے ہیں. ایک علم الیقین ہے, ایک عین الیقین ہے, ایک حق الیقین ہے. توجہ رکھیے گا, علم الیقین کیا ہے؟ انفارمیشن, آپ کو اطلاع ملی, نیوز مل گئی, آپ کو خبر مل گئی کہ جناب فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے, یہ یہ آپ کا علم الیقین ہے. علم یقین ہے یعنی انفارمیشن آپ کو مل گئی. پھر آپ گلی میں آ گئے, آپ نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس ہو رہی ہے, یہ کیا ہوا؟ یہ عین الیقین ہے. اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ آبزرو کیا آپ نے, آبزرو, انفارمیشن, آبزرویشن. اس کے بعد کیا ہے؟ حق الیقین. ابھی آپ دور سے دیکھ رہے ہیں, جب آپ فرش ادا پہ آ کے بیٹھ گئے تو جو کچھ سنا تھا, جو کچھ دیکھا, اب یقین میں تبدیل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ حق الیقین ہے.
اس لیے رسول اللہ نے صرف علم الیقین پہ اکتفا نہیں کیا، عین الیقین پہ اکتفا نہیں کیا. بہت سارے لوگ ہیں جو علم الیقین رکھتے ہیں، انفارمیشن رکھتے ہیں، آبزرو نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ انفارمیشن رکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، لیکن وہ ایکشن کے مرحلے تک نہیں پہنچ پاتے، حق الیقین کے مرحلے تک نہیں پہنچ پاتے. یہ جو غدیر خم کے میدان میں علی کو لا کے بلایا، یہ دکھایا، سمجھایا، اقرار کرایا کہ آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھنا عین الیقین ہے، کانوں سے سن لو یہ علم الیقین ہے، اور من کنتم مولا ہو فہاد علی مولا کو جسم و جان کا حصہ بنا لو، یہ حق الیقین ہے. یہ حق الیقین ہے کہ اس حق میں ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ تھے کہ جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے، علم یقین پر تھے، عین الیقین پر تھے، لیکن حق الیقین پہ نہیں تھے. امام کہنے یہ تینوں درجات میں حاصل ہونے چاہیے، علم یقین، عین یقین اور حق یقین تمہیں حاصل ہونا چاہیے کہ خدا ہے، سوال ہے، جواب ہے، قبر ہے، قیامت ہے. ہم نے سنا ہوا ہے مرنا ہے. اب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم جنازے میں بھی جا رہے ہوتے ہیں نا، تو کرکٹ کی ایکسٹرا ایکسچینج کی اور ٹی وی کی اور ڈراموں کی اور حالات حاضرہ اور بریکنگ نیوز کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن پھر بھی ہمارے یقین کا یہ عالم ہے بس. تو یہ امام کہہ رہے ہیں کہ اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں عمل کرنا پڑے گا، اور جتنا جتنا آپ عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کے یقین میں اضافہ ہوتا رہے گا. جس کو قرآن کا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو یہاں تک تمہیں یقین حاصل ہو جائے. اور امام حسین کے لیے بھی زیادہ عاشر ہوتا ہے کہ آپ نے حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، آپ یقین کی منزل پہ فائد ہو گئے. وَأَطَاعَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ یقین کی منزل پہ فائد ہو گئے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کیا کریں کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے؟ اجدہ نگرہ میں ہمیں بے فکری اور لاپرواہی کی زندگی سے نکلنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایک رب ہے، ہمارا ایک خدا ہے جس نے ہمارے لیے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس نے قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے ہماری بہتری چاہیے. یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں روز قیامت ان آنکھوں سے سوال کیا جائے گا. سورہ یاسین میں واضح طور پر ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم سے گناہ کرایا گیا. توجہ رکھیے گا زندگی میں، ہم جتنی آسانی سے کام کر رہے ہیں روز قیامت، اگر ہم 420 کرنا بھی چاہے کوئی انسان ہم میں سے نہیں کر سکے گا، منہ پہ تالے لاک لگا دیا جائے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، شہادت دیں گے. توجہ رکھے گا، لہذا یقین ہونا چاہیے، اور جتنا جتنا آپ کا یقین بڑھتا رہے گا آپ کا درجہ یقین اتنا ہی زیادہ فضیلت پاتا رہے گا. زندگی گرامی میں سب سے پہلی چیز جو یقین کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے نالج، وہ ہے علم، وہ ہے نور، وہ ہے لائٹ. کتابیں پڑھیں، ایسی مجالس میں، ایسی محافل میں جائیں جہاں سے کچھ ہمیں مل سکے. اینڈرائڈ موبائل، اسمارٹ فونز آپ کے پاس ہیں، انٹرنیٹ، جی 3-4 پیکج، یہ سارے جتنے ہیں وہ کیا ہیں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پیکج ہوتا ہے. انٹرنیٹ پہ کتابیں اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں موجود ہیں، جو آپ کو آسانی ہو آپ اٹھا کے پڑھیے. کتنے افراد ہیں اس ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرتے ہیں، کتنے افراد ہیں جس کو صحیح یوز کرتے ہیں، کتنے افراد ہیں جو اپنے ہی موبائل کے ہاتھوں اسیر اور قیدی نہیں بنے ہوئے. جس کو میں نے کہا تھا نا، میدان مباہلہ میں وہ جنگ لڑی گئی ہے جو عجیب ترین جنگ تھی، نظریات کی جنگ تھی، اور نظریات کی جنگ میں فکروں کو قید کیا جاتا ہے، جسموں کا آزاد چھوڑا جاتا ہے. آج ہماری نوجوان نسل موبائلوں کے ہاتھوں، یہ پولیس موبائل نہیں، یہ موبائل جو آپ کی جیب میں ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں قید ہو گئی ہے، اسیر ہو گئی ہے، بیچاری ہو گئی ہے، اپنا اختیار کھو بیٹھی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد موبائل نکال کے دیکھیں گے، چیک کریں گے، رکھ دیں گے. یہ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں لوگ. واقعاً اس کا اگر نفسیاتی لحاظ سے آپ جائزہ لیں تو یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں کہ جو ہر تھوڑی دیر بعد نکال کے، اور اگر
اگر یقین نہیں آتا تو اپنے دوست سے کہیے گا کہ ایک آدھے گھنٹے 20 منٹ کی مووی جو ہے وہ آپ کی بنا کے آپ کو دکھائے کہ آپ اپنے موبائل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور موبائل آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو صحیح استفادہ کرتے نہیں. پہلی چیز علم ہے. علم یعنی ہمیں کتابیں پڑھنی ہوں گی, ہمیں ایسی مجالس اور محافل کا احیاء اور ان کا انعقاد کرنا ہوگا جہاں سے کچھ مل سکے. دوسری چیز جتنا ہمیں معلوم ہے ہمیں اس کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے, عمل میں لے کے آنا ہے, امبار نہیں لگانا ہے. توجہ رکھیے گا. آیت اللہ بہجے سے کسی نے پوچھا مولانا کوئی دعا, کوئی تعویذ, کوئی گنڈا, کوئی جنتری منتری, کوئی جی امامیہ جنتری سے کچھ بتا دیں. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے سب کرنے کی, مجرب عملیات کی جو کتاب ہے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی. ایک وظیفہ ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں, اگر تم نے وہ کر لیا تو خدا تمہیں وہ کچھ دے گا جو تمہارے پاس نہیں ہے. کیا فرمایا؟ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو, جو جانتے اس پہ عمل کرو, اور جو نہیں جانتے رک جاؤ تاکہ اس کا حکم معلوم ہو جائے, احتیاط کرو. دیکھیں آزاداری, امام حسین, دین, یہ سب بہت ہی سادی ترین چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں. ہم میں سے کتنے افراد ہیں, کتنے مسلمان ہیں کہ جو حقیقت ان پہ عمل پیرا ہیں؟ نماز ہمیں پتہ ہے واجب ہے, کتنے افراد پڑھنے والے ہیں؟ ایک 8 نمازی ہوتا ہے, ایک 360 نمازی ہوتا ہے. 8 نمازی کون ہوتا ہے؟ جمعہ پڑھنے والا. 360 نمازی کون سا ہوتا ہے؟ جو عیدین کی جا کے پڑھتا ہے سالانہ نمازیں. کتنے افراد, کتنے مسلمان ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ پردہ ہمیں واجب ہے کہ خواتین پہ واجب ہے, مردوں پہ بھی واجب ہے؟ ہم سمجھے سارے لٹھا تان اور برقعے اور آبائیں جو ہیں وہ خواتین کو پہنانے کے لیے, مردوں کے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں, مردوں کی آنکھوں کا پردہ ہے عزیزانی کرامی کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو. معلوم ہے اخلاقیات, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمیں معلوم ہے ماں باپ کے سامنے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے, آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, ماں باپ سے آگے نہیں چلنا چاہیے, ان کے سامنے پیر نہیں پھیلانے چاہیے. معلوم ہے یہ بہت ہی بنیادی ترین چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں, لیکن کیا واقعی ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے گانا سننا حرام ہے, غیبت سننا حرام ہے. آج ہمارے تمام گھروں میں 90% گھروں میں جو ہے وہ گانے چل رہے ہیں, وہ بانگے دہل چل رہے ہیں, علل اعلان چل رہے ہیں, خوشی سے چل رہے ہیں, اطمینان سے چل رہے ہیں, خوش ہو کے چلا رہے ہیں. اللہ اور رسول کا دل اللہ کو ناراض کر کے اور رسول کے دل کو مغموم کر کے چلا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے کہ باہر ممالک سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ حرام ہیں. مثلا آج مجھے کسی بچے نے سوال کیا ای میل کے ذریعے سے کہ میں آسٹریلیا میں ہوں, وہاں پہ ہم لوگ کیمپوں میں رہتے ہیں, تو وہاں پر ہرن کا گوشت ہمیں کھلایا جاتا ہے. تو میں نے کہا چونکہ وہ غیر مسلم ہیں اور غیر مسلم کے ہاتھوں مرنے والا ہرن ذبیحہ شرعی نہیں ہوتا, لہٰذا اس کا کھانا حرام ہے. یہ صرف ہرن کے بارے میں, ہرن حلال جانور ہے لیکن حرام طریقے سے مرا ہے. توجہ رکھیے گا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو روز مرہ ہماری گلی کوچوں کی دکانوں پہ مل رہی ہیں اور ہمیں پتہ یہ حرام ہیں پھر بھی کھا رہے ہیں. ارے کس نے سنا ہے, کس نے دیکھا ہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزانی گرامی, جن کے بارے میں یقین ہے آپ کو جو باہر ممالک سے آ رہی ہیں, اسکیٹلز ہیں یا چاکلیٹس ہیں یا اس قسم کی چیزیں جو ہم بچوں کو بہت آسانی سے کھلا رہے ہیں, یہ حرام کھلا کھلا کے آج ہمارا معاشرہ اس نہج پہنچ گیا ہے کہ اچھائی برائی کی تمیز مٹ گئی ہے بچوں سے, نوجوانوں سے, حتیٰ کہ یہ چیز اب خواتین اور اہل خانہ میں صلاحیت کر گئی ہے کہ وہ فیشن یا وہ وضاقتا یا وہ حلیہ یا وہ لباس جو ایک زمانے میں ہماری یہاں برگر فیملیز کی نشانی سمجھا جاتا تھا, پینٹ پہن کے تنگ و چست کپڑے پہن کے نکلنا, آج وہ کھوکرا پار جیسے معذرت کے ساتھ چھوٹی گلی والے علاقوں میں بھی آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا دکھا رہا ہے. میں آپ کے علاقے کی کوئی نظر اللہ کوئی تحقیر و اہانت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ یہ میڈیا جو ہے نا یہ جو کچھ دکھا رہا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سن رہے ہیں اور سن کے اس کو ایڈاپٹ بھی کر رہے ہیں, قبول بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک زمانے میں ہم کہتے تھے یہ امیر لوگوں کی نشانی ہے جس کو عرف عام میں برگر فیملی کہا جاتا ہے, وہ آج ہمارے اپنے اطراف میں نظر آ رہا ہے. وہ جو مثلاً ایک زمانے میں مثلاً برگر فیملی کے لیے کہا جاتا تھا کہ جو بہت ہی اونچے قسم کے پاجامے یا اونچے قسم کے شارٹ پہنتے تھے, وہ آج ہماری گلی کوچوں میں ہر
جی نوجوان اور ادھیڑ عمر کا مرد پہنتا ہوا نظر آ رہا ہے، شرم و حیا اور عفت و پاکیزگی کچھ، یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اطراف میں حرام چیزیں بک رہی ہیں، آپ ڈپارٹمنٹل اسٹور گئے، فلاں جگہ جائیں گے، وہاں سے جو سامنے ملا اٹھا کے رکھ لیا، دیکھو تو، اٹھا کے پڑھو تو بھائی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بنایا ہے، اس کے اجزاء جو ہیں وہ جائز ہیں ناجائز ہیں. تو جو کچھ بھی علم ہے ہمیں اسے عمل میں لے کے آنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ عمل میں لے کے نہیں آتے، سنتے ہیں ارے مولانا کو تو بس ایک گھنٹہ پورا کرنا ہے، بولنا ہے، ادھر سے ادھر سے کچھ نہ کچھ کر کے انہوں نے جو ہے وہ لپیٹ کے ہمارے سپرد کر دینا ہے. خوب میرا کام اتنا ہی کہ میں آپ کو بتا دوں، باقی آپ جانے اور آپ کے عمل جانے. کہنے کا مقصد کہ میں روزے کے اندر یوز میں ہوں گا، اللہ جو میسج تھا وہ میں نے پہنچا دیا، درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس عزیزان گرامی، پہلی چیز علم، دوسری چیز عمل، جو معلوم ہے اس پہ عمل کریں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جو تمہیں معلوم ہے اس پہ عمل کرو تو خدا تمہیں اس علم تک پہنچا دے گا جو تمہیں نہیں معلوم، اور اس درجے تک پہنچ جاؤ گے کہ تمہارے وہموں گمان بھی نہیں ہوگا. امام سجاد اپنی دعاؤں سے ہمیں عمل کی طرف لانا چاہیے، صرف دعا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ ایک عمل ہو کہ جو تمہارے یقین کو، تمہاری نماز، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہاری اعضاء، تمہارے محفل، تمہارے میلاد، تمہاری ہر چیز کو جو ہے وہ یقین کے مرحلے تک پہنچا دے. اور یہی امام جب جہاں جتنا موقع ملا امام نے دین کی تبلیغ کی ہے، امام نے میسج دیا ہے، امام نے لوگوں کو بیدار کیا ہے. 35 سال امام سجاد نے گریہ کیا ہے، پانی لایا جاتا ہے امام گریہ کر رہے ہیں، کھانا لایا جا رہا ہے امام گریہ کر رہے ہیں، پانی پہ نظر پڑی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. مولا کیا بات ہے؟ کہا کربلا یاد آ گئی، بابا کی پیاس یاد آ گئی. اللہ اکبر. کھانا لایا جاتا مولا گریہ کر رہے، مولا کیا بات ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ میرا بابا تشنا لب شہید ہوا ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے کربلا کو زندہ رکھا. کسی سائل نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ کب تک روئیں گے؟ 35 سال ہو گئے، اب تو گریہ ختم کر دیں. امام نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عزاداری پر گریہ کہاں سے ہے، توجہ رکھے گا ذہن گرامی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی مولا بتائیے. کیا تو نے یہ نہیں سورہ یوسف پڑھا کہ یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا، گم شدہ تھا، فراق کے یوسف میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے جس کے 18 جماں ایک دن میں قتل کر دیے جائیں، رسول کا نواسا، اور وہ گریہ نہ کرے. اللہ اکبر. بازار میں جاتا ہے میرا امام تو پھر قصاب گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے. امام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کیا ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اللہ اکبر. اس طریقے سے امام نے زندہ رکھا ہے. مولا ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا، اور یہ بے زباں جب تک اپنا منہ نہیں ہٹاتا ہم ظرف آپ نہیں ہٹاتے. ایک دفعہ کربلا کی طرف کرتے ہائے حسین، ہائے میرا بابا جسے پیاسا شہید کیا گیا. اس طریقے سے امام نے یاد رکھا ہے. عزیزان گرامی میں یہی وجہ ہے امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی ہے؟ شاید پوچھنے والا چاہتا ہو کہ کربلا کے مصائب کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، شاید علی اکبر کا تذکرہ ہو، اون محمد کا تذکرہ ہو، عباس کا تذکرہ ہو، قاسم کا تذکرہ ہو، امام حسین کا وقت آخر زی سے زمین پہ گرنے کا تذکرہ ہو. عزیزان گرامی مگر نہ امام نے شہادت عباس کو بیان کیا، نہ سینہ اکبر کا حال سنایا، نہ عظیم ترین اور مظلوم ترین شہادت علی اصغر کو بیان کیا. ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے امام سر کو جھکاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور کہتے ہیں الشام الشام الشام. ارے وہ شام کا دربار تھا، ارے جہاں شرابی یزید بیٹھا ہوا، سامنے تشت میں سر حسین تھا اور وہ بقیہ شراب کو تشت میں ڈال رہا تھا. اجرکم علی اللہ. اس طریقے سے امام نے کربلا کو زندہ رکھا، 35 سال گریہ کیا. عزیزان گرامی، امام کے پاس ایک اونٹ ہے، بس آخری روایت درج کر رہا ہوں، جس پہ امام نے 25 حج کیے لیکن ایک تادیانہ نہیں مارا. کیوں؟ کسی حیوان کو تکلیف نہ ہو. اس امام کے دل سے پوچھئے کہ ایک تازیانہ نہ مارا ہو، 25 حج کیے ہو. ارے جب کوفے اور شام کے راستے میں بچوں کو تازیانے مارے جاتے ہو، جب جھڑکیاں دی جاتی ہو، جب بچے رو کے گلا کرتے ہو، سید سجاد کا کیا عالم ہوتا ہو. کبھی چھوٹی سکینہ آگے باہوں سے لپٹ جاتی ہے، کبھی قدموں سے لپٹ جاتی ہے. بھیا اب میری پیٹھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تازیانے برداشت کر سکوں، اے بھیا مجھے بچا لو. سید سجاد اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اور جو تازیانے سید سجاد سکینہ کے جسم میں پڑھنے والے سے سہ کر سکینہ کو بچا لیتا ہے. اللہ اکبر. جناب سید سجاد کے مصائب عجیب ہیں، یہ مصائب کسی امام نے نہیں دیکھے. یہی وجہ ہے کہ جب عصر عاشور قافلہ چلا تھا، حضرت عباس کی لاشے کی طرف رخ کر کے یہی کہا تھا، چچا عباس آپ نبی زادیوں کو ارے مدینے سے لے کے آئے تھے، مگر مدینے سے لانا اور ہے. نبی زادیوں کو بے چادر ارے بے پردہ کربلا سے لے جانا اور ہے. 35 سال گریہ کیا، ارے شور اٹھ گیا مدینے میں، ارے 72 کا عزادار نہ رہا، سید سجاد نہ رہا، مولا کا عزادار اٹھ گیا. لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، نماز جنازہ ہوئی، زہرا کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے. اللہ اکبر. مگر میں کیوں شاید امام سجاد کہے بابا مجھے معاف کرنا، ارے میں مجبور تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، اے بابا تیرا جنازہ اٹھ نہ سکا، بابا تجھے کفن نہ دے.